الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 39 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ وہی سلسلہ بیان ہے جس میں دو باغوں کی ایک تمثیل سے استدلال کیا گیا ہے. یہ تمثیل یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ دو شخصوں میں سے جس کو اللہ نے توفیق دی تھی کہ وہ ہر چیز کو صحیح زاویے سے دیکھے، اپنے ساتھی کو نصیحت کی، اس نے توجہ دلائی کہ تمہیں مال ملا ہے، دولت ملی ہے، تم سمجھتے ہو یہ تمہارے باغات ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، اور اس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ نے یہ عنایت فرمائی ہے تو آخرت میں بھی اسی اصول پر جنت کی نعمتیں تمہیں ہی ملیں گی، تو یہ تمہاری بڑی غلطی ہے. تم نے اس طرح در حقیقت اللہ پروردگار عالم کا انکار کر دیا ہے. درحالے کہ عقل انسانی اگر اپنے آپ کو دیکھے، اپنے وجود میں آنے کو دیکھے، خلق کا جو عمل خود اس کے حوالے سے ہوا ہے اس کو دیکھے، تو وہ کبھی اس سلیم و حکیم ہستی کا انکار نہیں کر سکتی. اس کے بعد اس نے اپنا نتیجہ فکر سامنے رکھ دیا تھا کہ تم اب اس کے نتیجے میں جو چاہو کہو، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اس کے بعد اس نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، تم جب اپنے باغ میں داخل ہو رہے تھے تو اس طرح کی باتیں کرنے اور ایسے خیالات ذہن میں لانے اور اس کو اپنے ذاتی استحقاق کا نتیجہ سمجھنے کی بجائے تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جو اللہ نے چاہا؟ لا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. یہ اس کی نصیحت تھی. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنی بڑی نعمت کو پانے کے بعد اور اپنے اس ہرے بھرے شاداب باغ کو دیکھنے کے بعد تم اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس بات کا اعتراف کرتے کہ یہ جو کچھ ملا ہے اللہ کی عنایت سے ملا ہے. تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا. میں نے لکھا ہے یعنی جو کچھ ہے سب اللہ کی عنایت ہے اور اس کی مشیت سے ملا ہے. اس دنیا میں دولت، اقتدار، علم، حسن، جو چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں وہ ہمارے کسی ذاتی استحقاق کا نتیجہ نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں جو آخری درجے کی محنت کرتے ہیں، بڑی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہیں چاہتا تو بہت سی چیزوں سے محروم رہتے ہیں. اور کتنے لوگ ہیں کہ بظاہر حالات ان میں کوئی صلاحیت نظر نہیں آتی لیکن ان پر بے پناہ عنایتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا عدالت کے اصول پر نہیں بنائی گئی، یہ ابتلاء کے اصول پر بنی، امتحان کے اسلوب پر بنی ہے. یہاں فیصلے اس طرح نہیں ہوتے کہ عدل کا تقاضا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس دنیا کو امتحان کے قاعدے پر برپا کر کے یہ دیکھ رہا ہے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے، وہ کون ہے جو اپنی عقل سے صحیح کام لیتا ہے، وہ کون ہے جو اپنے علم کو درست رکھتا ہے، وہ کون ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کے تقاضے پورے کرتا ہے. یہ امتحان ہے جس میں اللہ نے مجھے آپ کو ہر شخص کو ڈالا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جو نعمت بھی ملی ہے وہ باغات ہیں، وہ گلے ہیں، وہ جانوروں کے ریوڑ ہیں، یا آج کے زمانے کی دولت ہے، اقتدار ہے، خدم و حشم ہے. بندہ مومن اگر صحیح زاویے سے دیکھے تو وہ یہی کہے گا کہ یہ سر تسر اللہ کی مشیت، یعنی اس نے کرم فرمایا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے صبر کے امتحان میں نہیں ڈالے گا، اس نے میرے لیے شکر کا امتحان منتخب کیا. یعنی دولت دی ہے، اقتدار دیا ہے، حسن دیا ہے، صحت تندرستی دی ہے، میرے لیے مواقع فراہم کیے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو میرا استحقاق بنتی ہو. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے جو اللہ نے چاہا. تو یہ دو لفظوں کی بات تھی جو اس نے رکھی کہ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ اللَّهُ. یعنی ایسا کیوں نہ ہوا کہ تمہیں یہ توفیق حاصل ہوتی کہ یہ اتنی بڑی نعمت پانے کے بعد یہ دو باغ، اور پھر جیسے باغوں کی پیچھے تصویر کھینچی گئی ہے، اس زمانے کے لحاظ سے بڑی دولت ہے. اس طرح کی دولت تم نے پائی، تمہاری زبان سے یہ بات کیوں نہ نکلی؟ ظاہر ہے کہ زبان پر یہ محض الفاظ نہیں ہیں جس کی وہ تلقین کر رہا ہے، باطن میں انسان کے کیا حقیقت تھی جس کا اظہار ہوا، پیچھے بھی اظہار ہوا ہے. اس نے اس کو اپنی برتری کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اس کی زبان سے فخر و اتحاد کے الفاظ نکلے ہیں. تو یہ تلقین کر رہا ہے کہ اگر تمہارے باطن میں صحیح شعور ہوتا تو یہ الفاظ تمہاری زبان سے نکلنے چاہیے تھے کہ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، جو اللہ نے چاہا، جو اس نے عنایت فرمائی، جس کا اس نے فیصلہ کیا، یہ اسی کا کرم ہے اور اسی کی مہربانی ہے کہ مجھے اس طرح کی بڑی نعمت سے نوازا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ لا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. یعنی یہاں جس کو جو طاقت ملی ہے، جس کو جو اقتدار ملا ہے، جس کو جو قوت ملی ہے، وہ سب در حقیقت اللہ کے دینے سے ملی ہے، اور اللہ کی اس مہلت کے نتیجے میں ملی ہے جو اس نے ابتلاء کے لیے، امتحان کے لیے ہر ایک کو دے رکھی ہے. اصل قوت کس کی ہے؟ اس پروردگار کی. اصل طاقت کس کی ہے؟ اصل علم کس کا ہے؟ وہ اسی کا ہے. یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے بارے میں اس کو بتایا کہ ان ترنی انا اقل من کا مالم ولدا، اللہ کے بغیر کسی میں کوئی طاقت نہیں. اگر تم مجھ کو دیکھتے ہو کہ میں مال و اولاد میں تم سے کم ہوں، ظاہر ہے کہ یہ اس کا پڑوسی ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، تو اس نے کہا کہ تم مجھے دیکھتے ہو کہ میرے پاس نہ اس طرح کے باغات ہیں، نہ وہ خدم و حشم ہے، نہ وہ قوت ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں. تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو کہ تمہاری حیثیت بہت بڑی ہے اور میں تمہارے مقابلے میں بہت کم ہوں. اگر تم مجھ کو دیکھتے ہو کہ میں مال و اولاد میں تم سے کم ہوں، تو اس نے کہا فعسا ربی یؤتینی خیرم من جنتک، تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر باغ عطا فرمائے. یعنی کیا تعجب ہے، آج میری یہ حالت ہے، کل اسی دنیا میں میرے پروردگار کا کرم مجھ پر ہو سکتا ہے. یہاں تو تلکل یہم و نداولوہا بین الناس کا قانون ہے، دن بدلتے رہتے ہیں، وہ جو بالکل گرے ہوئے ہوتے ہیں اوپر اٹھاتے ہیں، جن کو کسی زمانے میں بڑی برتری حاصل ہوتی ہے، بعض اوقات زمین پر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رہتا. اس دنیا میں یہی زندگی جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں بڑے رنگ دکھاتی ہے. بڑے بڑے صاحب اقتدار، قوموں کے بادشاہ، بڑی قوت رکھنے والے، بڑے لشکروں کے مالک بے بسی کی زندگی بسر کر کے رخصت ہوتے ہیں، اور کتنے غریب غربا، کتنے یتامہ، کتنے مسکین ہیں جن کو اللہ اٹھاتا ہے اور وہی دولت، وہی اقتدار، وہی نعمتیں دے دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی کا ذاتی استحقاق نہیں. وہی حقیقت جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا ہے، اور اللہ اگر کل یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے یہ سب کچھ دے دے تو اس میں کوئی تعجب کی چیز نہیں، اس دنیا میں احوال بدلتے رہتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ سَيِّدًا زَلَقًا، یعنی وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر دے، اس نے امتحان کے لیے تمہارا انتخاب کیا کہ تمہیں دولت دے کر آزمائے، میرا انتخاب کیا کہ مجھے کم چیزیں دے کر میرا امتحان کرے، تجھے شکر کے امتحان میں ڈالا، مجھے صبر کے امتحان میں ڈالا، لیکن کیا عجب ہے کہ کل یہ صورتحال تبدیل ہو جائے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ وہ اسباب فراہم کر دیں جو تمہارے لیے ہیں، اور مجھ سے شکر کا تقاضا کرے، اور تمہارے ساتھ یہ ہو جائے کہ تمہارے باغ پر آسمان سے کوئی ایسی گردش بھیج دے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے تم اس کو پھر تم کسی طرح نہ پا سکو۔ اس کے باغ میں نہریں بہ رہی تھیں، سب کچھ اسے میسر تھا، اس نے کہا کہ ذرا اس پانی پر نگاہ ڈال کے دیکھ لو، اگر یہی زمین میں اتر جائے، یہ اس طرح تمہارے باغ کے نیچے بہنا بند ہو جائے تو اس باغ کی رونق دنوں میں ختم ہو جائے، یہ چٹیل میدان ہو کے رہ جائے، یہ جس کو تم ہرا بھرا دیکھ رہے ہو یہ صحرا نظر آئے گا۔ اس پر کیا فخر کا اظہار کرتے ہو اور کس چیز کو بڑی اہمیت دے رہے ہو؟ تو یہ سب نصیحت اس نے کر دی۔ فرمایا یہ نصیحت کر کے وہ فارغ ہوا اور یہ باغ میں داخل ہوئے تو کیا ہوا؟ چنانچہ یہی ہوا، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا، چنانچہ یہی ہوا اور اس کا سارا پھل عذاب کے پھیر میں آ گیا، یعنی چشم زدن میں ساری تقدیر الٹ گئی، جو کچھ اسے میسر تھا سب نظر ہو گیا۔ تو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا، سب محنت ضائع ہو گئی، سب سرمایہ ضائع ہو گیا۔ وہی جو بات اس نے کہی تھی کہ کوئی ایسی گردش آ جائے کہ وہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے یا زمین میں پانی اتر جائے، اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر لیا کہ وہ یہ تدبیر الٹ دے گا تو اس نے الٹ دی، چنانچہ یہی ہوا اور اس کا سارا باغ عذاب کے پھیر میں آ گیا۔ اور کیا حالت ہو گئی کہ یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، تو جو کچھ اس نے باغ پر خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ وہ خاویت علی عروشہا، اس کا باغ اپنی ٹٹیوں پر گرا پڑا تھا، انگوروں کے باغ میں اسی طرح بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، وہ انہی ٹٹیوں پر جن پر بیلیں چڑھائی گئی تھیں گرا پڑا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا وہ یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اے کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، یعنی اب گویا افسوس، اب پچھتاوا، اب ندامت، لیکن جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس میں پیچھے ایک اسلوب آیا ہے، اس کی طرف طالب علموں کو توجہ دلائی ہے میں نے، کہ اصل الفاظ ہے ان ترنی انا اقل منک مالم و ولدا، ان میں انا عربیت کے اسلوب پر دو مفعولوں کے درمیان ایک فاصل کے طور پر آ گیا ہے، اس کی مثالیں کلام عرب میں بھی موجود ہیں اور ہماری اپنی زبان میں، تو اس میں ایک خاص طرح کا طریقہ قرآن نے اختیار کیا ہے، یہ زبان کا ایک پہلو ہے۔ قرآن کی زبان کلاسیکی زبان ہے، اس کی اپنی بعض غیر معمولی خوبیاں ہیں، ان کو جگہ جگہ نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا، اور جب اس نے پھر اس طرح اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ اگر مجھے ہوش آ گیا ہوتا، میں نے اگر اپنے آپ کو سنبھالا ہوتا، میں نے اگر اپنے دوست کی نصیحت پر غور کیا ہوتا، میرے اندر وہ فخر و مباحات کے جذبات نہ پیدا کیے ہوئے ہوتے، تو میں اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا، کبھی اس کے شریک نہ ٹھہراتا، ساری باتیں اسی سے متعلق کرتا، ہر چیز کو اس کی مشیت اور عنایت سمجھتا، تو آج اس حال کو نہ پہنچتا۔ मैंने लिखा है, यानी उस वक्त होश आया जब हर चीज गलत हो गई। होश आने का एक वक्त होता है, वो उस वक्त आना चाहिए जब हर चीज मौजूद है, लेकिन उस वक्त आया जब हर चीज गलत हो गई। ताज इमाम लिखते हैं, तबाह शुदा बाग, यानी जब गर्दश आई तो तबाह शुदा बाग, वही बाग जो पीछे जिक्र हुआ कि ललहाता बाग था और जिसमें खजूरों के दरख्त भी थे और अंगूरों की टट्टियाँ भी थीं और उनकी बेलें भी थीं और खेतियाँ भी थीं और चमन भी थे और मालूम नहीं क्या क्या था और नीचे नहरें बह रही थीं। वो बाग, तबाह शुदा बाग अब सामने था। तबाह शुदा बाग एक मैयत की तरह सामने, यानी जैसे हंसता बसता कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो जाए तो क्या होता है, यानी एक बेजान लाश होती है पड़ी हुई। हमारा भाई बेटा कितना ही अजीज क्यों ना हो, तबाहशुदा बाग एक मैयत की तरह सामने था और वो उसकी लाश पर खड़ा अपने दोनों हाथ मल रहा था कि उससे, यानी उस बाग से कुछ याफ्त होनी तो अलग रही। वो तो बड़ी उम्मीदें लेके खड़ा था कि मेरे इस बाग से तो अब खत्ते भर जाएंगे और बड़ी नेमतें हासिल होंगी और बहुत महंगा बिकेगा। उससे कुछ याफ्त होनी तो अलग रही, जो कुछ उसके रख रखाव पर खर्च किया वो भी बर्बाद, यानी हर चीज़ ख़त्म हो गई। उस वक्त उसे अपने नासे की, जो उसका दोस्त उसे नसीहत कर रहा था, उसकी बात याद आई और नहायत हसरत के साथ बोला कि काश मैं किसी को अपने रब का शरीक न बना। इस आखिरी जुमले का मतलब ये है, मैंने लिखा है कि इस आखिरी जुमले का मतलब ये है कि ऐ काश मैं अपनी दौलत व सरवत, जमीयत व असबियत और ख़दम व हशम को माबूद बनाकर उनकी परस्तिश न करता। माबूद एक तो वो हैं कि जिनकी तरफ बाज़ गैर मामूली सलाहियतें या इख्तियारात मंसूब करके इंसान उनको पूछता है, और एक माबूद यही दौलत, यही इक्तदार, यही कुव्वत, यही नेमतें बन जाती हैं। तो उसने कहा कि काश मैं ऐसा न करता बल्कि इन सब चीज़ों को अपने परवरदिगार की इनायत समझता और उसका शुक्रगुजार हो। काश ऐसा होता तो आज मैं इस अंजाम को न पहुंचता। वह यकूलु या लैतनी लमुश्रिक बिरब्बी अहदा, वो कह रहा था काश मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक न ठहराता। वलम तकुल लहू फ़ियतुन यंसुरूनहू मिन दूनिल्लाह वमा काना मुंतसिरा, उसके पास कोई जथा न था जो खुदा के मुकाबले में उसकी मदद करता। पीछे उसने ये कहा था कि मेरी दौलत की वजह से मेरे मुलाजिम, मेरे साथ काम करने वाले, मेरी दौलत से फ़ायदा उठाने वाले, मेरे अज़्ज़ा व अक़रबा जो मेरी इनायतों के मरहून रहते हैं, वो सब मेरा जथा है। इनके होते हुए कोई मैली आंख से मेरी तरफ देख कैसे सकता है। फरमाया कि जब फिर हमने फैसला कर लिया तो कोई जथा उसके काम ना आ सका जो खुदा के मुकाबले में उसकी मदद करता। ये मैंने लिखा है कि ये उस जथे की तरफ इशारा है जिसका जिक्र पीछे आज़ो नफरन के अल्फाज में हुआ है, जब उसने अपनी दौलत का और उस दौलत के नतायज का जिक्र किया तो वहाँ ये अल्फाज थे कि मैं तो आज़ो नफरन हूँ, यानी मेरे बहुत ज़ोरदार साथी और हिमायती और मेरे ख़दम हशम सब हैं, तो वो मेरे साथ खड़े होंगे। लेकिन वो कुछ भी ना हुआ, कोई जथा न था जो खुदा के मुकाबले में उसकी मदद करता और ना वो ख़ुद उसका बदला ले सकता। अब जो कुछ हो गया किससे लड़ता, हवाओं से, आंधियों से, तूफ़ानों से। जो पानी दरिया की सूरत में या नहरों की सूरत में बह रहा था उसके साथ दस्तो ग्रेमा होता, किससे लड़ता। तो फरमाया कि सवाए नदामत और हसरत के कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। हुनालिकल वलायत लिल्लाहिल हक, उस वक्त सारा इख्तियार सिर्फ खुदाए बरक। इस तरह के मौके होते हैं जब इंसान को ये बताया जाता है, ये जो कुरान मजीद का ये बेमिसाल जुमला है कि हुनालिकल वलायत लिल्लाहिल हक, इस वक्त देखो सारा इख्तियार उस खुदा के पास, उस परवरदिगार के पास। इसलिए कहने की ज़रूरत पेश आती है और ख़ास मौके पर کہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اختیار پر پردہ ڈال رکھا ہوا، اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ یہ خودکار طریقے سے چل رہی ہے، اس میں ایسے قوانین بنا دیے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ قوانین بجائے خود اس کائنات کے خالق، اس میں اس طریقے سے چیزیں پے در پے نمودار ہوتی ہیں یا چیزوں کے تاثیرات اور خواص کا اظہار ہوتا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے حکماء یہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ یہی کائنات ہماری خالق ہے، اس کا معاملہ ایسا ہی، یعنی انسان اس کو جب دیکھتا ہے تو اس پر ایسا پردہ اور ایسا حجاب ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ یا اس کائنات کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے یا اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر دونوں چیزیں مل کر ایک پورا فلسفہ پیدا کر دیتی ہیں، یہ کائنات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ایسے ہی چلی آ رہی ہے، اسی کے اندر سارے راز مضمر ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر کہیں آگے بڑھے تو یہ کہہ دیا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کچھ روحانی سی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اصل یہی ہے، اس لیے کہ یہی ہمارے مشاہدے میں ہے، یہی ہمیں پال رہی ہے، اسی سے ہم پیدا ہو رہے ہیں، اسی کی تاثیرات کا ظہور ہو رہا ہے، اس میں جتنے قوانین ہیں وہ سب ہماری گرفت میں آ گئے ہیں، اور جب ہماری گرفت میں آ گئے ہیں تو ہم اس کے آقا ہیں، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم اس کے ہر راز کو کھول لیں گے، تو یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ دیتے، تو اس سے یہ بتایا ہے کہ جو آندھیاں آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، جو وبائیں پھیلتی ہیں، جب بے بسی کو بالکل مشہود بنا دیا جاتا ہے، جب انسان، بادشاہ، سائنسدان، بڑے سے بڑے لوگ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں، تو انسان خیال کرتا ہے کہ میرے پروردگار نے یہ کیا کر دیا دنیا کے ساتھ، فرمایا بس صرف یہ بتانا ہوتا ہے اس وقت کہ ہنالک الولایہ تو للہ الحق، اس وقت دیکھو سارا اختیار صرف خدا برحق، یعنی اختیار، اقتدار، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، حقیقت یہ ہے کہ اسی کا اجر بہتر ہے، اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام، یعنی اس دنیا میں جو نتائج نکل رہے ہیں، کہتے ہیں یہ میری محنت کا صلہ مل گیا، یہ میں نے جو صلاحیتیں مجھے دی گئی ان کو بالکل ٹھیک استعمال کیا، دیکھیے کیسے غیر معمولی نتائج نکلے، مجھے جو علم دیا گیا تھا اس کو میں نے استعمال کیا، اور دیکھیں کیا کارنامے میں نے دکھا دیے، تو فرمایا کہ یہ اجر ہے، ملتا ہے، لیکن یہ اس کی طرف سے ملے اور اس ایمان کے ساتھ ملے کہ وہی دیتا ہے، وہی دیتا ہے، اس کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھو گے تو پھر جب وہ گرفت کرے گا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور جس انجام کو انسان سمجھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اس کے لیے منزل بن گیا، اس لیے کہ ہر آدمی، آپ غور کر کے دیکھیں، یہ قدرت کا ایسا نظام ہے، اس کو ایک جگہ قرآن نے ایک بہت خوبصورت جملے میں بیان کیا ہے کہ اچھا تم فیصلہ کرو کہ تم میرے پاس نہیں آؤ گے، بڑے سے بڑا یہی فیصلہ کر سکتے ہو، فرمایا انا کا قادح الا رب کا قدحا، جس طرح سے کوئی جانور تم کھینچنا چاہتے ہو نا اس کو کہ ادھر آؤ، اور وہ اپنی ٹانگیں زمین میں دھسا لیتا ہے اور پیچھے کی طرف جاتا ہے، لیکن کھینچ لیتے ہو نا، ہم بھی تمہیں ایسے ہی کھینچ رہے ہیں، جتنا زور لگانا ہے لگا لو، کشاں کشاں ہماری طرف آ رہے ہو، ہر دن ہر لمحے دو قدم ادھر بڑھاتے، ابھی غور کرو اس بات کے اوپر، اور اسی طرح جس انجام کو تم بڑی چیز سمجھتے ہو، وہ جتنا کچھ بھی انجام ہے وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے اگر انجام بنے گا اور فی الواقع ایک بڑی منزل ہے جس کو انسان حاصل کرے، تو وہ اللہ کا طے کردہ انجام، یعنی آخرت، اور دنیا میں بھی وہی اچھے انجام تک پہنچائے، یعنی انسان اس دنیا سے رخصت ہو تو اللہ کی نعمتیں، اللہ کا کرم رہے، وہ ایمان پر رہے، وہ اپنا ایمان سلامت لے کر جائے، اور اس کو جو کچھ اللہ نے یہاں دیا وہ سب اس کے لیے خیر اور بدر کا بن جائے، اگلے سفر کے لیے سامان سفر بن جائے، زاد راہ بن جائے، رخت سفر بن جائے، اس کو اگر سامنے رکھے تو یہ انجام ہے جس کو بہتر انجام سمجھنا چاہیے، ہو وہ خیر ثوابا و خیر عقبا، حقیقت یہ ہے کہ اسی کا یعنی اللہ کا اجر بہتر ہے، اور جس انجام تک وہ پہنچائے وہی سب سے اچھا انجام ہے۔ یہ تمثیل یہاں ختم ہوئی، اس کے بعد فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یعنی یہ ساری مثال بیان کر کے، یہ دو باغوں کا قصہ، یہ جس طرح اس پر اللہ کا عذاب آیا، فرمایا یہ جس پر ریجے ہوئے ہیں انہیں اس دنیوی زندگی کی مثال سنو، یعنی یہ اگر اس آئینے میں دیکھنا چاہیں تو یہ دو باغ، یہ ساتھی، یہ نصیحت، یہ احوال، یہ انجام، اس کو ذرا ان کی اپنی زندگی، اس دنیوی زندگی سے متعلق کر کے انہیں دکھاؤ، یہ جس پر ریجے ہوئے ہیں انہیں اس دنیوی زندگی کی مثال سناؤ. فرمایا کبھی غور کیا تم نے اپنی اس دنیاوی زندگی پر؟ کما ان انزلناہ من السماء، یہ ایسی ہے جیسے پانی ہو. دنیاوی زندگی کی مثال سناؤ، یہ ایسی ہے جیسے پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے بارش برسا کر اتارا. فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس سے زمین سرسبز و شاداب ہوئی، اس کی نباتات سر اٹھا کے کونپلیں بنی، گدرائیں درخت بن گئے، کھیتیاں بن گئیں، چمن بن گئے، خوب گھنی ہو گئی. اور اچانک کیا ہوا؟ وہ پانی ہم نے کچھ دنوں کے لیے روک لیا. تو فاصبح حشیما تذرور ریا، پھر وہ چورا ہو کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی. یہی دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی کے یہی نشیب و فراز. فرد کو دیکھنا ہو گرد و پیش میں تو یہ دن بدلتے، دن آتے، دن جاتے، غریب اور مسکین اوپر اٹھتے، بڑے بڑے لوگ زمین بوس ہوتے دیکھ سکتے. قوموں کو دیکھنا ہو تو دنیا پر پورے جبروت کے ساتھ حکومت کرتی قوموں کے احوال پڑھو اور پھر دیکھو کیسے ریت میں مل گئی. تو یہ دنیا تو محشرستان ہے، تم اگر دیکھو تو یہ دنیا بالکل اسی اصول کا ہر دن، ہر وقت، ہر لمحے اظہار کر رہی ہے جس کو اس پوری کائنات کے بارے میں خدا اور اس کے پیغمبر بیان کر رہے ہیں. یعنی یہ کہ اس میں ہر لحظے کچھ نہ کچھ نتیجہ خیز ہو رہا ہے، اس میں ہر لحظے کوئی نہ کوئی شخص کسی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے، اس میں ہر لحظے جزا و سزا برپا ہے. وہ جو کچھ تم دیکھتے ہو اور جو شب و روز تمہارے سامنے آتا ہے، موت کا، زندگی کا ایک سلسلہ ہے جو خود تمہاری آنکھوں کے سامنے خود تمہارے اوپر بیتتا رہتا ہے. رات کو سو جاتے ہو تو اسی طرح جیسے قبر میں سو جاؤ گے، صبح آنکھ کھلتی ہے تو اسی طرح جیسے صبح نشور اٹھ کھڑے ہو گے. تو ہر لحظے تمہیں قیامت، ہر لحظے تمہیں آخری دنیا، ہر لحظے تمہیں تمہارا انجام ایک تمثیل کے طریقے پر اس دنیا میں دکھایا جا رہا ہے. یہ دیکھو اور جتنا جی چاہے زور لگا لو، یہی اجر و ثواب، یہی ریوارڈ اور پنشمنٹ، یہی نتیجہ اور انجام ہے جس کی بنیاد پر تم بھی دنیا کو مختلف طریقے سے نہیں چلا سکتے، اسی پر چل رہی ہے. اور اسی کی تذکیر ہم تمہیں کر رہے ہیں کہ اس سے سبق حاصل کرو اور اس دنیا کو سمجھو جو اصلاً تمہارے لیے بنائی گئی ہے. تو فرمایا کہ بس اس دنیا کی زندگی کا معاملہ یہی ہے کہ پانی برسا تو معلوم ہوا کہ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، شادابی شادابی ہے، آدمی اس پر ریت جاتا ہے، سب کچھ اپنا ہار جاتا ہے. اچانک پروردگار چند دنوں کے لیے اسی پانی کو روک لیتا ہے اور پھر وہ سب کچھ چورا ہو جاتا ہے اور ہوائیں اسے اڑاتی پھر رہی ہوتی ہیں. واسپا حشیمن تضرور ریا وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو سبق دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. چنانچہ میں نے لکھا ہے، چنانچہ ایک دن اس کا حکم ہوگا اور یہ دنیا کی بہار بھی اسی طرح خزاں رسیدہ ہو کر رہ جائے گی. تم اسے لازوال سمجھ کر اس کے دیوانے ہو رہے ہو، دراں حالے کہ اس کی کوئی چیز بھی باقی رہنے والی نہیں. یہ جو قرآن مجید نے اب تمثیل کے انداز میں دنیا کی زندگی کو بیان کیا ہے، یہ سلسلہ ابھی جاری ہے. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.